الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن ہے اور ہمارے یہاں جوڑ ہے، اور اس میں آج کل حضرت مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شعرہ فاق کتاب سلوک سلیمانی، اس سے تعلیم ہوتی ہے، جس کے تیسری جلد اب شروع ہے، جو حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مکتوبات شریفہ ہیں اور جن کے حضرت نے جوابات دیے ہیں. تو مکتوب نمبر 9 سے آج شروع کی جاتی ہے. مسترشد، مسترشد اس کو کہتے ہیں جو ارشاد لے رہا ہوتا ہے کسی، یعنی مرید. سید و مولائی وسیلتی فی الدارین اللہم اللہ برکاتکم علی رؤوس المسترشدین. مسترشدین، السلام علیکم علامہ و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 11 شوال 65 ہجری، یکشنبہ، 11 بجے، بھوپال موتی مسجد، عقیف اللہ تعالیٰ نور اللہ قلبکم و شفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسترشد، 15 رمضان مبارک کے والنام میں عام ہوتا کہ اس تصریح سے کہ تجھ کو داخل بیت کر لیا گیا مزید مسرت ہوئی. حضرت شیر، آپ کی اس مسرت پر مجھے بھی مسرت ہے. مسترشد، بفضلی تعالیٰ ہدایت پر عمل کروں، پوری کوشش کی رہتی کہ کسل و غفلت سے کوئی عمل ناغا نہ ہو. حضرت، بحمد اللہ تعالیٰ علامات خیر سے ازادکم اللہ خیرا. مسترشد، بحمد اللہ تعالیٰ عبادت کے بعد قلب میں شگفتگی و ترک سے انقباض محسوس ہوتا ہے، پھر بھی ناروا باتیں سرزد ہو جاتی ہیں، اختیاراً بھی اضطراراً بھی. حضرت شیر، اس کا علاج الفور استغفار ہے، اگر کبھی غلطی ہو جائے تو فوراً اس کا تلافی استغفار سے کیا جائے. مسترشد، جس گندے ماحول میں ہو اس کا دریا میں رہتے ہوئے دامن بچانا بڑے سخت مجاہد کا کام ہے. دعا فرمائیے کہ قوت ایمانی اس درجے کے نصیب ہو. مجھ میں بڑی کمزوری، فقدان جرت کی ہے، مروت کچھ ایسے آڑے آ جاتی کہ بسا اوقات اظہار نہیں ہو سکتا، اپنی اس کوتاہی پر ندامت ہے. حضرت شیخ، بے شبہ یہ مجاہدہ ہے، اسی سمندر سے ہو کر ہم کو پار ہونا ہے. اظہار حق کسی سبب سے نہ ہو سکے تو خیر، مگر اس میں شرکت تو نہ ہو، وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. اس ندامت کے تخمی سے آئندہ جرت حق کا نخل برابر پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بھی ایک حال ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ایک پیر بھائی سید منیر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، تو باتوں میں تذکرہ ہوا کہ آج کل حالات ایسے ہیں، اس طرح لوگ پرواہ نہیں کرتے، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اس قسم کی باتیں میں نے کی. فرمایا، شاہ صاحب، پیغمبر کافروں میں آتے، مسلمانوں میں نہیں آتے، آپ نے انہیں میں کام کرنا ہے. جس ماحول میں بھی آپ ہیں اس ماحول میں کام کرنا ہے. تو یہ وہی بات ہے، حضرت نے بھی فرمایا کہ اسی سمندر سے ہو کر ہم کو پار ہونا ہے. مطلب یہ کہ جو بھی ماحول ہو اس میں اپنے آپ کو بچا کے بھی رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. یہ اصل میں ہمارا وہ کام ہے. اس ندامت کے تخمی سے آئندہ جرأت حق کا نخل برابر نمودار ہوگا. سبحان اللہ، مطلب یہ کہ ندامت جس چیز پہ ہوتی ہے تو اس چیز کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ محض ندامت سے کیا فائدہ. تو جب دور کرنے کی کوشش کی جائے تو اس میں کیا ہے، اس میں ہمت اور کوشش ہے، اور ہمت اور کوشش کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے رستے دکھانے کا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو اس وجہ سے حضرت نے فرمایا کسی سے راستہ نکلے گا انشاءاللہ. مسترشد، حیدرآباد دکن مدفن علم و عمل ہے، اللہ موقع اللہ تعالیٰ من شرور والفتن. یا عام طور پر علماء مشائخین کی جو صحبت ہے ان میں بھی سوائے رسم اذان کی روح اسلام نہیں محسوس ہوئی. بدعت اتنی جڑ پکڑی چکی ہیں کہ ان کو ان مشائخین نے جز اسلام بنا دیا ہے. عوام تو کل انعام ہی ہیں جو بات اسلام کا نام لے کر ان کے آگے پیش کی گئی وہ خوش اعتقادی سے ان کے قدموں پر ٹوٹ پڑے. کوئی طاقت روکنے والی نہیں، کچھ اللہ کے بندے ہیں مگر وہ فتنوں سے گھبراتے ہیں، عظیمت کے بجائے رخصت پر عمل کرتے ہیں، مجبور ہیں. اب تو ہمارے ملک میں خدا پرستی کے جگہ شاہ پرستی بڑھتی جا رہی ہے. پیشوان مذہب اسلام کی پچھلی صفوں میں بھی نظر نہیں آتے. اس لیے میں یہاں کے علماء مشاہد سے حسن عقیدت نہیں رکھتا، آپ کی نگاہ میں جو لوگ ایسے ان سے ملا جائے ان کے نام و پتے معلوم تو ربط رکھوں. دو, ایک تو میرے سے میرے ملنے والے جن کے ظاہر پر اعتماد ہے, مریض کچھ ایسے حضرات جو آئیں قبلہ کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نام چاہتا ہوں. حضرت فرمایا میری عرض بھی سن لے. غیروں کی حالت کا رونا بیکار ہے, ہم کو اپنی حالت پر رونا چاہیے. مجھے اس میدان کو تو وہاں کے اشخاص کا علم نہیں ہے, اپنے علم کے مطابق چند شان سے اشخاص سے حسن عقیدہ رکھتا ہوں. ایک تو چلبہ سے مولانا محمد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے حوال کے آدمی تھے, دوسرے مولانا سید عبداللہ صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ مجدد کے ساتھ حسن زن ہے. حیدرآباد مشائخ میں مغتنیم ہے. تیسرا آپ کے پاس مولوی محمود الغنی صاحب ہیں جو بڑے متواضع والے رحمۃ اللہ کے صحبت یافتہ اور تربیت یافتہ ہیں. انسان جس سمت کو ہمیشہ دیکھتے اس کی قدر نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ اصل میں مولانا کو یہ برہمی طبقہ مشائخین دکن کے حالات کی وجہ سے ہے, جن کی شاہ پرستی کا حال تھا کہ جب آصف شاہ نے تفصیلی مسلک کی طرف اپنے محض رجحان ظاہر کیا, تفضیلی مسلک یہ شیعوں کے ایک قسم ہے, تفضیلی مسلک کی طرف اپنا محض رجحان ظاہر کیا, تو ان نے بڑھ کر اس پر ساتھ کر دیا. بلکہ ایک مشیخیت میں آپ نے تو حضرت علی کرم اللہ علیہ کے مقابل حضرت علی کرم امیر معاویہ کرام پر اعلانیہ سب و شتم کا اظہار کر دیا. دوسری طرف اس طبقہ نے بادشاہ کے تیور دے کر اس مردہ کا آگاہ مجاہد اسلام بہادریا جنگ مرحوم کے خلاف خفیہ محاذ قائم کر لیا, جس کی للکار مسلمان دکن میں حق و باطل کا شعور پیدا ہو چکا تھا. وہ بیدار ہو چلے تھے. خدا کی شان کے بوجھل مشائخ میں خود تفرقہ پڑ گیا اور ایک جمعیت مشائخین دکن رجسٹر بن گئی اور دوسری بلا رجسٹری چلتی رہی. یہی منظر ہمارے نزائدہ ملک میں بھی اب رونما ہو رہا ہے. اس شرمناک و حسرت خیز ماحول سے فاضل مکتوب نگار کا دل مجروح تھا, ورنہ عام طور پر یہ زمانہ علم و عمل کی عین بیداری و افرونی کا تھا. یہ اصل میں حضرت نے اس پر اپنا شیاشہ لے کر مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس وقت حالات کچھ ایسے تھے. اور یا واقعتاً اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو فرمایا نا, تو ویسے تو نہیں فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, ہرگز نہیں, بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کے اوپر ریچتے ہو, مطلب اس یعنی مطلب اس کو پسند کرتے ہو, جو بعد میں آنے والی چیز ہے اس کو چھوڑتے ہو. یہ بالکل انسان کے ظاہری فطرت کا مطلب کہ انسان حوث ناک ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اس کے لیے بہت سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں, چاہے وہ حقیقی کیوں نہ ہو. اور آج کل فی زمانہ بھی ہمارا جو حال ہے وہ تو یہی ہے کہ حکومت کا جو رجحان دیکھتے ہیں تو بس پھر لوگ بھی اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. بالخصوص یہ جو دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کا تو سٹائل یہی ہوتا ہے, جو مطلب حکومت آ جائے تو بس ان کے ساتھ اپنا قبلہ چینج کر لیتے ہیں اور مطلب ظاہر ان کے گنگانے لگتے ہیں. یہ معاملہ ہے. تو حضرت نے بھی فرمایا کہ شاہ پرستی اس وقت مطلب زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ جو ہے نا مطلب اپنے فوری تقاضوں کے پیش نظر, بس کسی کو کوئی اپوائنٹ کروانا ہے, کسی کو اپنا کوئی مقدمہ مطلب حل کروانا ہے, کسی کو کاروبار بڑھانا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے, کسی کو کیا کرنا ہے, اب یہ ان کے ہوتے ہیں. اب ایسی صورت میں جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ بالکل اچھل کے سامنے آتے ہیں, اچھل کے سامنے آتے ہیں اور ایسے خوش آمد کرتے ہیں نا کہ آدمی اس کو سن بھی نہیں سکتا. بعض دفعہ ایسے خوش آمد کرتے ہیں کہ آدمی اس کو سن بھی نہیں سکتا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اس کو بھی ہنسی آ جاتی ہے جس کی خوش آمد کی جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں کم از کم بعض چیزوں کا تو میں گواہ ہوں. ہاں, میری ویٹ فیکٹری میں تھے, وہاں جو تھے بریگیڈیئر خواجہ صاحب ہمارے مطلب سیکشن کے انچارج تھے, ایک کرنل جو ہمارے باس تھے وہ ظاہر مطلب اس کے انڈر تھے, تو دربار لگا ہوا تھا. اس میں پرپوزل آئی کسی کمیٹی کے کنوینرشپ کے لیے, تو بریگیڈیئر خواجہ صاحب کا نام پرپوز کیا گیا. تو جو کرنل صاحب تھے نا, اس نے اتنی جلدی سیکنڈ کہا کہ کوئی مجھ سے آگے نہ ہو جائے, حتیٰ کہ خواجہ صاحب کو بھی ہنسی آ گئی، مطلب کہ یعنی یعنی اتنے جلدی کرنا ہے، مطلب کوئی مجھ سے آگے نہ ہو جائے، ایسا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے. اور اس طرح عام دفتروں میں ہم دیکھتے تھے، اپنے دفتروں میں بھی، بس جو باس نے کہہ دیا نا تو بس اس کی یس میں ملانے والے میں ایک لائن لگی ہوتی تھی، بس کس طریقے سے میں اپنا یس کر دوں اور مطلب میرے نمبر بن جائے. ہاں جی، وہ ایک دفعہ ایک نواب صاحب کے درباریوں میں بیٹھے ہوئے تھے، نواب صاحب کی زبان سے غلطی سے مطلب یا پتہ نہیں ویسے بھڑک ماری یا کیا بات ہے، غلطی سے جو بھی ہے اس نے بات کی کہ وہ میں نے جو شست ماری نا تو ہرن کے سم سے گولی نکل کے اس کے ماتھے پہ گھس گئی. اب سم سے نکل کے ماتھے پہ گھسنے تو بالکل سمجھ نہیں آتی. تو جو درباری تھے نا اس نے کہا جی حضرت وہ اس وقت اپنا سر ماتھا کو جلا رہا تھا. ان کی بات کو جس صحیح ثابت کرنے کے لیے نا کہ وہ اس وقت ماتھا کو جلا رہا ہوگا. تو یہ باتیں ہوتی ہیں. تو حضرت نے یہ کہا کہ اس وقت حالات یہ تھے، اللہ تعالیٰ ہماری یہ بات فرمائے، اس وقت اور بھی زیادہ بری حالت ہے، اور بھی زیادہ بری حالت ہے، اللہ خیر کرے. اچھے لوگ بھی ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں، انہیں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ہوا بھی تھا. مسترشد، یہ استدعا اس لیے بھی ہے کہ ان کے باہمی میں مشورہ اور رائے سے اگر کسی کام کرنے کی ضرورت محسوس ہو تو آقبلہ کی ہدایت کے بعد کیا جا سکے. اس بارے میں آقبلہ مناسب ہدایت دے کر ہمارے رہبر ہی فرمائے. حضرت شیخ، اس وقت کرنا یہی ہے کہ اپنے تربیت میں آپ لگیے، جب دوسروں کے قابل ہو جائے گا تو دوسروں کا کام کیجیے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک بلوغ نہ ہو تو اس وقت بلوغ کے بعد کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک بات، وہ جب تک گھونسلے میں جو پرندہ ہے اپنے بچوں کو اڑنے کی طاقت نہیں پاتا ان میں، تو ان کو گھونسلے سے باہر نہیں نکلنے دیتے، کیونکہ اگر نکل گئے تو پھر وہ بچ نہیں سکتے، مطلب وہ جا رہے کوئی ان کو کہا جائے گا. تو اس وجہ سے جب تک انسان کو اپنی جس کو کہتے ہیں نسبت حاصل نہ ہوئی ہو، اس وقت تک دوسروں کی بلائی میں لگنا اپنے آپ کو خراب کرنے کے مترادف ہے، یعنی اس میں نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو حضرت نے یہ فرمایا اس وقت کرنا یہی ہے کہ اپنی تربیت میں آپ لگیے، جب دوسروں کے قابل ہو جائے گا تو دوسروں کے کام کیجیے گا. حضرت تانوی حسوے سے موقع پر فرمایا کرتے تھے کار خود کن کار بیگانا مکن، اپنا کام کرو دوسروں کا کام چھوڑو، دوسروں کا کام نہ کرو، ابھی اس قابل نہیں ہو. مسترشد، میرے پیش نظر اکثر یہ آتی رہتی ما کن موذبین حتی نبعث رسولا، پھر وہ لوگ جو ما انزل کی تبلیغ کر سکتے ہیں تے اپنی استطاعت کی قدر عمل نہ کرے تو ذمہ داری ان پر ہے، عوام میں جب تبلیغ ہی نہ ہو تو کیسے مؤخذ ذرا ہو سکتے ہیں، تکلیف تو بقدر تبلیغ ہے، موجودہ حالت میں ذمہ داری کچھ زیادہ ہی ہے، انفرادی طاقت توپوں میں مثل تلوار کے، تا وقت کی اجتماعی قوت حاصل نہ ہو. مسلم لیگ مسلمانوں کے سیاسی اور معاشی موقف کے لیے لڑ رہی ہے، بلا شبہ انسان کے لیے دل کے ساتھ دماغ اور معدے کی بھی ضرورت ہے، وہ امامت کے مدعی نہیں علماء کو دعوت دے رہی ہے. دوسری طرف عبداللہ بن ابی اور ابو جہل معید بن خلف جیسے رؤوس الکافرین منافقین دجال جنت کی طرف بلا رہے ہیں، مسلمان کو ہر مقام سے گرانا چاہتے ہیں. حضرت شیخ، تبلیغ مختلف نوعیتوں کی ہو سکتی ہے، ان میں سے جس نوعیت کی آپ استطاعت رکھتے ہیں اس کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، مگر تجربہ ہے کہ جب تک نفسانیت اور انانیت اور خود غرضی اور حب جا فنانی ہوتی تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی. یہ دیکھیں نا، میں آپ کو اس کے بہت آسان اصول بتا دوں، اگر آپ کی نظروں میں کوئی گرا ہوا ہے نا تو اس کو اپنے سیدھ کرے گا، اس کو الٹا اثر ہوگا. اگر آپ کی نظروں میں کوئی گرا ہوا ہے یعنی آپ اس کو کم سمجھتے ہیں، تو اس وقت آپ جو اس کو نصیحت کہیں اس نصیحت سے اس کو الرجی ہوگی. کہتے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، اور جب آپ اس کو اپنے سے اچھا سمجھتے ہیں اور صرف ایک امانت کے طور پر آپ اس کو بات پہنچاتے ہیں کہ بھائی بہت ساری چیزوں میں تو اچھے ہیں، یہ معاملہ ذہن کا ہے تو اگر یہ بھی ٹھیک ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ خدمت قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے مشائخ کی بات سے لوگ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ کی باتوں سے چڑ پیدا ہوتی ہے، چڑ جاتے ہیں لوگ۔ بلکہ بعض تو کہہ بھی دیتے ہیں تم اپنے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے قبر میں جانا ہے، اس طرح بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے کا انداز اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں تحقیر شامل ہوتی ہے، اور یہ کیا کر رہے اس طرح کرتے ہیں کوئی، چلو کام خراب ہو گیا، پھر کیسے ہوگا؟ جب اس کے دل میں آپ اپنے لیے نفرت کی مطلب جو پیدا کر دی، اس کے بعد پھر آپ کچھ کے نہیں کہہ سکتے اس کو، معاملہ الٹا ہو گیا، معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے۔ تو حضرت نے جو فرمایا، مگر تجربہ یہ کہ جب تک نفسانیت اور انانیت اور خود غرضی اور حب جاہ فنا نہیں ہوتی، تبلیغ مؤثر نہیں ہوتی۔ بہت زیادہ اہم بات حضرت نے فرمائی ہے۔ یہ اس حالت میں بھی اگر کوئی قبول کر لینا تو یہ اس کا بہت زیادہ اونچا مقام ہے۔ یہ اس حالت میں بھی، یعنی مثال کے طور پر مجھ میں انانیت اور میں کسی کو بات کر لوں اور وہ قبول کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت ہی اچھا آدمی ہے جس نے میرے انانیت کو نہیں دیکھا اور اپنی کمی کو دیکھا، تو بہت بڑا طالب ہے۔ تو اگر یہ اللہ والوں کے پاس جائے گا تو پھر کتنا فائدہ ہوگا؟ یہ اس میں بنیاد ہے۔ ذکر ان نفعت الذکر ان الذکر تنفع المؤمنین لعلک باخ النفس کا اللہ یکون المؤمنین لا تحزن علیہم لا یحزنک۔ ان آیت سے معلوم کہ تبلیغ اس وقت تک مؤثر نہیں جب تک اخلاص تام اور شفقت الخلق اس کا محرک نہ ہو، اور اس کے حصول کی راہ وہی ہے جس پر آپ گمزن ہو رہے ہیں، یعنی اپنی اصلاح۔ اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے اصلاح کا ڈنگ بھی اللہ پاک نصیب فرما دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ چونکہ اس میں تحقیر نہیں ہوتی۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، ایک چیز ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ سمجھنا اس کا آسان نہیں ہے کیونکہ منتشر چیزوں کو جمع کرنا ہے، لیکن ہے ایسا ہی ہے۔ وہ ایسا ہے کہ مثلا ایک شخص ہے، موجودہ حالت میں بہت گمراہیوں میں مبتلا ہے، اور دوسرا شخص اس کو جو نصیحت کر رہا ہے موجودہ حالت میں ظاہر طور پر اچھا ہے۔ اب یہ اگر ظاہر کو دیکھتا ہے تو اس کی حقارت ممکن ہے، اس کے دل میں آ جائے، لیکن انسان کو ایک سیکنڈ کے بعد کبھی پتہ نہیں ہے کہ ایک سیکنڈ بعد کیا ہوگا، کچھ پتہ نہیں۔ این ممکن ہے کہ اس کو کوئی ایسے چوٹ لگ جائے جس پر وہ توبہ کر لے اور بہت قریب ہو جائے اللہ تعالیٰ کے، ایسا ممکن ہے؟ ناممکن نہیں۔ اور اس شخص سے کوئی ایسی بات ہو جائے کہ یہ بالکل مردود ہو جائے۔ اب ابتدا میں کیا حال تھی اور انتہا میں کیا حال ہے، اس کا چونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ ممکن ہے ایسے ناممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی کسی کے ظاہر حالت کے بنیاد پر اگر یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ مجھ سے اچھا ہے تو چلو اس میں معذور ہے، لیکن مستقبل میں کیا کہہ سکتے ہیں آپ کہ مستقبل میں بھی اچھا نہیں ہوگا؟ فی الحال اور فی المآل والی بات ہے۔ تو مستقبل کا تو پتہ اللہ تعالیٰ کو ہے، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو اس امید پر کہ ان ممکن ہے مستقبل میں یہ مجھ سے بھی اچھا ہو جائے، اس کے لیے اچھے جذبات رکھنا یہ بہت مفید ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جتنی جنگیں ان کو لیڈ کر رہے ہیں، ہاں جی، اور ہند جو اس کی بیوی ہے وہ مسلمانوں سے ایک دن پہلے کہتی ہے کہ جو ان خیموں میں, تمام خیموں میں آپ سے سم کا خیمہ مجھے سب سے زیادہ برا لگتا ہے, ایسا مطلب کہتی ہے. لیکن جب مسلمان ہو جاتی ہے تو کہتی ہے کہ ان تمام خیموں میں سب سے زیادہ اچھا خیمہ مجھے آپ سے سم کا خیمہ لگتا ہے. ایک دن کی بات ہے. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی یادت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو ان کے گھر میں بھی پناہ لے لے تو وہ بھی محفوظ ہے. یہ تو آپ سب کی طرف سے اعزاز ہو گیا. اور خود ایسا ہے کہ کسی جنگ میں شاید کسی نے مطلب حکمتن پیچھے ہونے کو کہا, یا ان نے کہا آپ لوگوں نے جنگ لڑی ہے, میں تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں, اتنا میں مس کر چکا ہوں تو میں اب کیسے رہ جاؤں پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہر ہے اگر اس کا پہلے سے تب خیال کیا جائے اور بعد والے دیکھا جائے تو صورتحال کتنے مختلف ہے. عمر رضی اللہ عنہ کا دیکھیں, عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے آ رہے ہیں, اور پھر اللہ پاک نے اس کو ایسا پلٹا دیا کہ نمبر ٹو گئے امت میں. تو یہ کچھ پتہ نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اس وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کسی کو بھی اپنے سے کم نہیں سمجھنا چاہیے. اور اس کے بالعکس جو صورت ہے اس کے لیے شیطان کا جو رویہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شیطان کے ساتھ کیا ہوا. صرف یہی ہوا تھا نا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو کم سمجھا. قرآن گواہ ہے نا, انا خیر منہ, خلقتنی من نار و خلقت من طین, میں اس سے اچھا ہوں, تو نے اس کو مجھے آگ سے پیدا کیا, اس کو مٹی سے پیدا کیا. تو شیطان نے اپنے آپ کو بڑا کہا, اچھا کہا, نتیجہ کیا ہوا؟ اور آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ بات ہے. اس وجہ سے محفوظ طریقہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ فی المعال دیکھا جائے, این ممکن ہے کہ اللہ پاک اس کو بہت آگے لے جائے اور میں کسی وجہ سے پیچھے نہ رہ جاؤں, تو کم از کم موجودوں کو تو برقرار رکھا جائے. اور جس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی کو کم نہ سمجھا جائے, تو یہی. لیکن اس یہ اصول صرف علمی نہ ہو, علمی طور پر اس کو سب مانتے ہیں, میرے خیال میں حاضرین میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس کے ساتھ اختلاف کرے گا. لیکن یہ حال بن جائے, اور ایسا بن جائے کہ بالکل اس کے علاوہ کوئی سوچ نہ سکے. یہ کب ہوتا ہے؟ یہ کب ہوتا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو حضرت نے فرمایا, جب تک نفسانیت اور انانیت اور خود غرضی اور حب جا فنا نہیں ہوتی. یہ عملاً اس وقت نہ ملتا ہے, عملاً اس وقت ملتا ہے. علماً بہت پہلے مل جاتا ہے, لیکن عملاً اس وقت مل جاتا ہے جب یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ چیزیں دوسرے رخ پہ لاتی ہے اپنے آپ کو, یعنی پریزنٹ کرنے پہ آتا ہے کہ مطلب جو ہے نا بھائی شو کرنے پہ آتا ہے. تو اس وجہ سے اس پہ محنت کرنی ہے. تو حضرت نے ان کو یہ بات فرما دی مسترشد. کیا بحد مفاد مسلم گروہ مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں؟ اگر قبلہ جائے تو کچھ اندرز کروں گا. حضرت نے فرمایا کر سکتے ہیں. حضرت خود بھی مسلم لیگ کے ساتھ تھے. یہ 22 نکات جو مسلمانوں کو جمع کرنے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ حضرت نے جمع کیا ڈھاکہ میں. مطلب 22 نکات پر پورے تمام طبقات کو مسلمان کے جتنے ان سب پہ جمع کیا تھا کہ اس کو نافذ کر لو 22 نکات. ہاں جی, جب یہ بھی نافذ نہیں کی پھر حضرت کا دل بہت ٹوٹ گیا. اس کا مطلب نافذ کرنا ہی نہیں چاہتے. حضرت قائد اعظم نے بھی فرمایا تھا نا کہ میرے جیب میں کوٹے سکے ہیں, میں کیا کروں. مطلب یہ بتایا تھا مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ نیشنل اسمبلی میں کہا تھا, تمہارے چہروں پر انگریزی کے لقاب چڑھے ہوئے ہیں, ذرا ان نقابوں کو اترنے دو پھر پتہ چلے گا کہ علم کس کے پاس ہے. انہوں نے فرمایا تھا جل کے. مولانا اشرف سلیمانی رحمۃ اللہ ہمارے جو شیخ تھے, یہ بھی مسلم لیگ میں تھے, مسلم لیگ کے فرنٹ لوگوں میں تھے, یعنی صبح سرد کے فرنٹ لوگوں میں تھے. تو اس وقت چونکہ مجلس عاملہ میں تھے تو سردار عبدالرب نشدر اور یہ سب اکٹھے تھے, مطلب تو سردار سب بڑے مخلص آدمی تھے. تو میٹنگ میں جب بات ہو رہی تھی تو حضرت بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم نے کس بات پہ جو ہے نا پاکستان کو حاصل کیا, ہمیں یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. تو وہ لوگ ان کو ٹال رہے ہوتے تھے, قیوم خان جیسے لوگ یا پتہ نہیں کون سے تھے, کمبل پور سائڈ کے تھے, پتہ نہیں مجھ سے بھول گیا, بہت سے اس میں آتا. تو خیر وہ بار بار وہ کہتے سردار صاحب سے بات کریں, سردار نشتر صاحب سے بات کریں سردم. کہتے مولانا صاحب کہتے پتہ نہیں سردار صاحب نے کیا ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ بار بار یہ سردار صاحب کی بات کریں سردار صاحب کی بات کریں. تو سردار صاحب جب آ گئے تو حضرت آپ نے کیا ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ جو یہ مجھے بار بار مجھے آپ کے طرف کہہ رہے ہیں. سردار صاحب آیا ہوتا حضرت کے شیروانی کے بٹن کھول رہے ہیں بند کریں محبت کے ساتھ, مولانا 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 یہ وہ لوگ ہیں جتنا دے رہے ہیں ان سے لے لو ورنہ یہ بھی خبیث یہ بھی نہیں دیں گے. یہ سردار صاحب نے بتایا یہ خبیث یہ بھی نہیں دیں گے, ایسے خبیث قسم کے لوگ تھے مسلم لیگ میں اس وقت. ہاں جی صرف ذاتی مفادات والے لوگ, مخلصین کے ساتھ پر ایسے کیا. ہاں جی تو سردار نشتر مرحوم جو ہے نا مطلب وہ اللہ والوں میں تھے. تو ظاہر ان کو بھی بہت زیادہ مطلب اس کی تکلیف تھی. تو پھر صحیح ہمارے مولانا شیخ کو بھی کافی تکلیف ہوئی اس بات پہ, تو حضرت پھر سیاست سے علیحدہ ہو گئے, سیاست چھوڑ دی, پھر تبلیغی جماعت کی طرف آ گیا. اس کے بعد تو تبلیغ کے بڑے ہو گئے, مطلب یونیورسٹی ساری تبلیغ کی ان کے برکت سے آ گئی, پشاور مرکز کے امیر تھے کافی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے کام لے لیا تبلیغی جماعت. اس طریقے سے مطلب جو ہے یہ سلسلہ چلا تھا. مکتوب نمبر 10 مسترشد 29 مئی 1947. دیکھو ٹائم کون سا ہے, پاکستان بننے والا ہے 29 مئی 1947. بملاحظہ سیدی و مولائی وسیلتی ادام اللہ فیوزکم علی رسول المسلمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت شیخ بھوپال محبی و مخلصی و صدیق کی دامت وفیقاتکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر شیخ عرصہ کی غیرحاضری کے بعد حاضر خدمت ہوں, اپنے کوتاہی کا اعتراف ہے, بفضلی تعالیٰ چاہوں معمولات جاری ہیں, کبھی کبھی آنکھ نہ کھلنے سے ناغا ہو جاتے ہیں. معمولات کی پابندی کی خبر سے خوشی ہوئی, زادکم اللہ تعالیٰ حرصاً علی الخیر. مسترشد بحمد اللہ تعالیٰ کبائر سے طبعی تنفر ہے, صغائر سے محفوظ نہیں ہوں, وہ ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتا رہے لیکن کبھی کامیاب کبھی ناکام, اس میں کچھ اختیار کو دخل ہے کچھ اضطرار ہے, اس کی وسیع تر رحمت سے مایوس نہیں ہوں. حضرت نے فرمایا طبعی تنفر موجب ثواب نہیں. دیکھو نا کیا علمی جواب ہے. کیسے مطلب نقطے کی بات پکڑ دے, طبعی تنفر موجب ثواب نہیں, ارادی تنفر خشیت الہی سے ہونا چاہیے, اختیار. بھائی طبعی تنفر مجھے مثلاً کے طور پر ایک چیز مرغوب ہی نہیں ہے تو میں محفوظ ہوں لیکن ثواب نہیں ہے. سمجھ میں گئے نا بات, محفوظ ضرور ہوں لیکن ثواب نہیں ہے. وہ ہو طلب ہو نفس کی اور ساتھ ارادتاً اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر منع ہو جاؤں پھر ثواب ہے. یہی محفوظ ہونے میں اور مطلب یہ ہے کہ ثواب والی بات اس میں ہے. جیسے اندھا محفوظ ہے نا, بد نظری نہیں کرتا لیکن اس کو ثواب ملتا ہے, اس کو ثواب نہیں ملتا. جس کی آنکھیں ہیں. اور صورتحال ایسی ہے کہ سامنے احوال آ جاتے ہیں. ایسی صورت میں جو نظر ہٹاتا ہے اس پر اتنے بڑے اجر کا مطلب وعدہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ایسی عبادت نصیب فرما دیتے ہیں جس سے وہ ایمان کی حلاوت کو خود دنیا میں محسوس کر لے گا. تو یہ کس چیز پر وعدہ ہے کہ دوسری طرف جانے کا اختیار بھی ہے لیکن ارادتاً نہیں کر رہا. یہی بس اصل میں بات ہے, یہی وہ معمہ ہے جو کہ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں او جی مجھے تو ایسے خیالات ہیں. بھئی خیالات کی کیا بات ہے؟ خیالات تو کفر کے بھی آ سکتے ہیں, کوئی پرواہ نہ کرے, کچھ بھی نہیں ہے. ہاں آپ اس کے ساتھ نہ ہو, بس اپنی طرف سے کچھ نہ ہو آپ کا. اور اگر خیالات پھر بھی آتے ہیں تو آپ کے لیے اجر ہے, کیونکہ اس پہ آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو اس سے ارادتاً نفرت کی علامت ہے, لہٰذا آپ جو ہے نا مطلب بچے ہوئے ہیں. اور ساتھ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو اجر بھی مل رہا ہے. اللہ اکبر. لیکن رحمت کا امیدوار کرتے ہونا چاہیے نہ کہ نہ کر کے, لیکن رحمت کا امیدوار کرتے ہونا چاہیے نہ کہ نہ کر کے, اس کو سمجھ لیں. یہ بات ہے شاید, یہی بات ہے غالباً تشریح کی. اچھا ٹھیک ہے, تو یہ بھی اہم بات ہے, یہ بھی اہم بات ہے. کیونکہ لیکن رحمت کا امیدوار کرتے ہوئے ہونا چاہیے نہ کہ نہ کر کے. مطلب یہ ہے کہ جس بات کا حکم ہے اس پر مطلب جنرل جس کو کہتے ہیں نا وہ یعنی عمل کر کے رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ عمل تو نہ کریں اور پھر اللہ پاک سے محض تمنا کرتے رہیں. یہ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کیا اور آخرت کے لیے کام کیا, اور بیوقوف ہوئے جس نے اپنے نفس کو کھلا چھوڑ دیا, جو کرنا چاہتا وہ کرنے دیا اور پھر بعد میں محض اللہ پہ تمنا کرتا ہو تمنا اللہ. تو یہ مطلب ظاہر ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ رحمت کی امیدواری جو ہے ضروری ہے, لیکن اس کے لیے ماننا بھی ضروری ہے, ماننا بھی ضروری ہے. اب ایسا ہے کہ غلطی ہو گئی تو غلطی کا تلافی کا ذریعہ بھی ہمارے پاس ہے, اور وہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. اور توبہ استغفار کے ساتھ پھر رحمت کی امید. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ توبہ استغفار کے ساتھ رحمت کی امید. یہ نہیں کہ سرسری طور پر ہم توبہ کر رہے ہوں پتہ نہیں جی معاف کرے گا نہیں, یہ بات غلط ہے. پتہ نہیں معاف کرے گا نہیں, یہ بات غلط ہے. اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے مغفرت کی امید رکھ کے توبہ کرتے رہنا چاہیے, اور اگر ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو اللہ پاک سے اس کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے. یہ بات ہے. فرمایا اس کو سمجھ لیں مسترشد. آج کل عجب حال سکون قلب نصیب نہیں, یہ معاشی جھگڑے سنبھلنے نہیں دیتے. گرانی نے آمد و خرچ کا توازن باقی نہیں رکھا, بڑھتا ہوا خرچ اور قرض دونوں جز زندگی بن گئے. انہی الجھنوں میں پنسو. عبادت سکون قلب سے ادا نہیں کی جاتی, بس ایک فقی صورت قائم ہو جاتی ہے. بہرحال وابستہ ہوں, دنیا کے ان جھگڑوں میں پھنس کر حدود الہیہ پر قائم رہنا بھی بات تصور کر دوں. حضرت نے فرمایا آج کل ہر جگہ یہی صورت حال, روپیہ رہنے کے باوجود بھی سامان راحت میسر نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ جو ادا کرنے کی نیت سے قرض لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے, مگر اس پر بھی نظر رکھنا ضروری ہے کہ بے ضرورت باتوں اور کاموں میں تو ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں. ہمیں خرچ سے پہلے بقول حضرت تعالیٰ رحمۃ اللہ پر غور کریں کہ اس میں خرچ کرنے کی ضرورت ہم کو ہے یا نہیں ہے. بات بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات. قرض جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ جھنڈا ہے ذلت کا, ذلت کا جھنڈا ہے. اس وجہ سے بامر مجبوری اگر اشد ضروری ہو تو لے سکتے ہیں, بلا وجہ نہیں لینا چاہیے. بالخصوص جب ادا کرنے کی نیت نہ ہو بالکل تو نہیں, بالکل نہیں لینا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور اگر اس کو لے لیا یا پھر لوگوں سے زکوٰۃ وصول کرنا شروع کر لے تو کتنی بری بات ہے. اس مقصد کے لیے میں قرض ادا کر رہا ہوں, خطرناک بات ہے. سوالیہ نشان بن جائے گا. بہت خطرناک بات ہے. قرض بضرورت لے سکتے ہیں اگر ادا کرنے کی صورت موجود ہو، ورنہ اسی میں گزارا کرنا چاہیے جتنا میسر ہے. اپنے اخراجات کو کم سے کم کرنا چاہیے. آج کل ہم جتنے لوگ قرض لیتے ہیں، کیا ہم اسی بنیاد پر قرض لیتے ہیں؟ ذرا غور کر لیں. قرض لیتے ہیں تو کس چیز کے لیے لیتے ہیں؟ کبھی شادی کے لیے لیتے ہیں، کبھی گھر بنانے کے لیے لیتے ہیں، کبھی اسکول، بچوں کے اسکول میں، بڑے بڑے اسکولوں میں داخل کرتے ہیں پھر قرض لیتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے اپنے بچوں کو بڑے اسکولوں میں داخل نہیں کیا تھا، انہیں عام اسکولوں میں پڑھایا، عام اسکولوں میں پڑھایا. ان کی فیس میرے خیال میں شاید 50 روپے سے زیادہ نہیں تھی. ہاں جی، یا کوئی لگ بھگ اس قسم کا ہوگا. ان اسکولوں میں پڑھا ہے، اللہ کا شکر اللہ نے پڑھوا لی. میں نے خود بھی بہت معمولی اسکولوں میں پڑھا ہے. ہاں جی، یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ میں بڑے اسکول میں پڑھوں گا. تو بڑے اسکولوں میں پڑھوا کر آپ اپنے بچوں کو احساس کم طریقہ مریض بنا دیں گے اگر آپ کے وسائل نہیں ہیں. کیوں ایسا نہیں ہوگا؟ احساس کم طریقے مریض بنوا دیں گے. کیونکہ وہ جو گاڑیوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں آتے ہیں، وہ اسی اسکولوں میں آئیں گے. آپ کے بچے کہیں گے، بھائی میں تو وہ بہت کوتے سوزوکی میں آتا ہوں یا رکشے میں آتا ہوں. آج وہ اپنے رکشے کو، سوزوکی کو دیکھے گا، وہ بڑے بڑے گاڑیوں کو دیکھے گا، احساس کم طریقے مریض ہو جائے گا نا. میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں، اپنا ایک تجربہ، دوسروں کا میں نہیں بتاتا، دوسروں کے ذمہ دار نہیں ہوں. ہم وہاں پر کالونی میں تھے، ڈسٹرکٹ کالونی میں. میں نے آفیسر، حالانکہ ہم آفیسر کالونی میں تھے، آفیسر کالونی والوں کے ساتھ ہمارے اتنے تعلقات نہیں تھے جس نے اسٹاف کالونی والوں کے ساتھ تعلقات تھے. اور بڑے مزے میں تھے، لوگ ہماری بڑی عزت کرتے تھے. ہاں جی، اور آفس کالو والوں کے ساتھ صرف علیک سے لیک تھا، بس ملاقات تھی. اچھا ہے جی، خیریت، ماشاء اللہ، ٹھیک ٹھاک، بس اتنی بات تھی. آنا جانا کن کے ساتھ تھا زیادہ؟ اسٹاف کالونی والے کے ساتھ، وہ عزت بھی کرتے. آپ بڑے لوگ کے ساتھ ملیں گے تو ان کے خادم کے طور پہ ملیں گے، برابر کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے راحت کے ساتھ ملیں گے، اور اپنے نیچے والوں کے ساتھ ملیں گے تو عزت کے ساتھ ملیں گے. سمجھ میں؟ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے. تو کون سا طریقہ بہتر ہے؟ آسان ہے، ماشاء اللہ، بہت اچھا. یہ بنیادی اصول ہے. اسکولوں میں بھی یہی الحمدللہ. محنت انسان کو خود کرنی ہوتی ہے، یہ بھی بات رکھتا ہوں. اس وقت بڑے اسکولوں میں بھی جو پڑھتے ہیں وہ ادھر ادھر کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ وقت لگواتے ہیں. سب لوگ وہ ٹیوشنوں میں اور وہ ان قسم میں، ان چیزوں پہ جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں. باقی اسکولوں میں اتنا نہیں ہوتا. اسکولوں میں بھائی مطلب جو ان کے پسندیدہ چیزیں ہیں انہی میں وقت لگواتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم بڑے اسکولوں میں بچوں کو پڑھوانے کے لیے قرض لیتے ہیں، یا شادی بیاہ کے لیے لیتے ہیں، یا گھر بنانے کے لیے. تو اب گھر کیا ہے؟ گھر ہر ایک اپنا اپنا ضرورت کے مطابق ہے نا. اگر آپ دیکھیں صحابہ کرام کے گھر کیسے تھے، ہمارے گاؤں کے گھر کیسے تھے. صحیح بات ہے، میں جب گاؤں سے آیا نا تو ادھر الحمدللہ شب جمعہ کے مرکز جا رہے تھے، پرنسٹک کالونی میں ہمارا مکان تھا. تو وہ ظاہر آفیسر کالونی تھی تو لہٰذا مکان کا سٹائل بنگلے کی طرح تھا، جو ولہ والا بنگلہ کس کو کہتے ہیں، لیکن شاید اسی کو بنگلہ کہتے ہوں گے. خیر بہرحال ایسا ہے کہ وہ ہم جا رہے تھے ادھر یہ شب جمعہ کے مرکز میں. تو یہ ڈاک سینٹر نہیں ہے، اس کے ساتھ जब दाखिल हो रहे थे तो बड़े अच्छे बंगले बने हुए, तो मेरे साथ भाई भाई भी इतना हुए, कहते ये बंगला बहुत अच्छा बना, ये बंगला बहुत अच्छा बना, हाँ ये ऐसे ऐसे। मैंने कहा अच्छा, बंगले में आकर बंगलों का सोच शुरू हो गया, बंगलों में आकर बंगलों का सोच शुरू हो गया। जब गांव में थे तो इन सोचों से फारग थे, मट्टी का घर था, तकरीबन 3-3 फुट चौड़े दीवार थे और लकड़ी के दरवाजे थे, हाँ जी लकड़ी की छत थी, ये सारा कुछ वहां मतलब इसी तरह था। अल्हम्दुलिल्लाह खुश थे। यकीन जानिए कि हमारे जो गर्मी के दिन होते थे, 9 चारपाइयां भी जी होती, एक पेडस्टल फैन होता था, एक उन दिनों जारे ऐसी हालत थी, एक पेडस्टल फैन होता था और वो इस तरह वो रुख करता था ना, बस उसी के सामने सारे हम सो रहे होते। जब बारिश होती तो अपने विचार पर उठाकर हम कमरों की तरफ भागते। हाँ जी भैया माशाल्लाह हमें वो दिन याद, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हमने जिंदगी गुजारे, तो बड़े अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, खुश थे। तो ये मैं इसलिए अर्ज करता हूँ कि वसाइल को अपने रिसोर्सेज के मुताबिक, मतलब जो रिसोर्सेज है उसके मुताबिक हासिल करने चाहिए, और ज़्यादा दूसरों पे नज़र नहीं डालना चाहिए कि दूसरों के पास क्या है। दूसरों के पास जो है उसके लिए खुश हो जाओ कि अल्लाह का शुक्र है उसको अल्लाह ने दिया है, अल्लाह सलामत रखे। हाँ जी हम इसी में खुश हैं। यकीन जाने ये इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद दूसरे लोगों को पता होगा या नहीं होगा वल्लाह वालम, लेकिन मुझे तो कुछ पता मजबूरन लगता है, बाहर का हाल क्या है और अंदर का ख्याल है बहुत फर्क है। बाहर मकानों के स्ट्रक्चर को न देखो, अंदर जो लोग हैं उनका क्या हाल है वो हमें मालूम है कि वो कैसा है, किन हालों में लोग रह रहे हैं। हाँ जी परेशानियाँ किस हद तक है, ये सारी मौजूद हैं। ये गर्व के ऊपर नहीं होता मामला, मामला इंसान के अपने अमाल के साथ होता है, जैसे अमाल होते हैं उसके साथ इस किस्म के मामलात होते हैं। लिहाजा हमें कर्ज लेने में बहुत मुहतात रहना चाहिए, कभी भी कर्ज अपने हद से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है अव्वल तो मैं कर्ज लेता नहीं हूँ, और अगर ले लिया ना कभी, वो मैंने लिया था उसमें इंजीनियरिंग में, वो उन दिनों गवर्नमेंट देता था 4,000 रुपये कर्ज लिया था, 3,000 एक दफ़ा दिया था, 1,000 रुपये तो बाद में दिए थे, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा गुजारा हो गया। लेकिन मेरे ऊपर इतने ज़्यादा होता जैसे चूंटियाँ लगे हों कि मैं जल्द से जल्द अदा करूँ, लिहाजा जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तनख्वाह शुरू की सबसे पहले काम वही किया, वो कर्ज अदा कर लिया। वजह क्या है, कर्ज, हालांकि बहुत सारे हमारे साथियों ने अदा किया था, वो कहते नहीं हो यार कौन लेता है छोड़ो, मैंने कहा भाई हमने कर्ज लिया है, हमने डाका तो नहीं डालना, कर्ज लिया है ना तो कर्ज तो वापस करना होता है। और इंजीनियरिंग में थे तो इंजीनियरिंग में तो सिविल इंजीनियरिंग भी थी मुख्तलिफ थे ना, तो एक सिविल इंजीनियर मेरे कुलीग थे, मेरे क्लास फेलो थे, तो मुझे कहते हैं यार कोई ठेकेदार दे देगा छोड़ो कोई ठेकेदार दे दे, तो उनने तो इरादा ही ऐसे किया था ना, उनका तो मामले ऐसा था। लेकिन ये बात है कि जब ये बात समझ लो, जब कभी किसी का वाकई देने का इरादा हो, अभी हजरत की बात गुजरी है, अल्लाह ताला की मदद साथ होती है, अल्लाह ताला उसको अदा करवा देते हैं, लिहाजा मेरे भी कर्ज बहुत जल्दी अदा हो गया था, अल्लाह का शुक्र है। वरना वो वक़्त ऐसा था कि मेरी पहली तनख्वाह जो थी 927 रुपये थी, ज़ाहिर उस वक्त यही तनख्वाह थी, तो 4,000 रुपये तो ज़ाहिर मतलब उसके लिहाज से ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मतलब अदा करवा दिया, सारा कुछ बहुत आसानी के साथ हो गया। तो अल्लाह पाक की मदद जो है ना वाकई साथ होती है, लेकिन उसके लिए हमें तरीका ये अख्तियार करना चाहिए कि अपनी तरफ से हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अल्लाह पाक की मदद रुक जाए। मुस्तरशद दुनिया की ज़िंदगी को भी जन्नत बनाना चाहता हूँ कि आज़ार नबाशद, यानी उस आज़ार में भी लज्जत मासूम, जो دا ہے، وہ دوا بن جائے۔ رضا بالقضا کے اثر عمل میں مشاہد ہو، جس چیز کو فکری و نظری حیثیت سے میں سمجھتا ہوں، عمل سے اس کی شہادت پیش کر سکوں، یہ مقام کس طرح سے لگتا ہے؟ فرمایا دنیا تو دار الامتحان ہے، یہ آرام صرف قناعت اور رضا بالقضا سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ فقراء الہی کو جو آرام عمرہ کو حاصل نہیں ہے۔ رضا بالقضا، حضرت نے اس کی مثال ایسی دی حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو لوگ مرچوں کے کھانے کے شوقین ہوتے ہیں نا، مرچوں کے، میں تو نہیں ہوں نا، میں تو اس کی مثال نہیں دے سکتا ہوں میں تو مرچیں نہیں کھا سکتا آج، لیکن جو مرچ کھاتے ہیں، اور ہندوستان کے تو ہندوستان والے تو کھاتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ناک سے پسینہ بہ رہا ہوتا ہے مرچوں کی وجہ سے، لیکن وہ لذت سے سرشار ہوتے ہیں آج۔ تو فرمائے ایسے ہی ہوتا ہے کہ رضا بالقضا، تکلیف ہوتی ہے لیکن اس تکلیف میں بھی مزے سرشار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جس کی طرف سے آیا ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے، لہذا ان کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی تکلیف دہ چیز ہے۔ مسترشد، حضرت قبلہ توسیع رزق اور سکون قلب کے لیے دعا فرمائے، حضرت نے فرمایا دلی دعا ہے۔ مسترشد، میری طبیعت کا رنگ ہے کہ جبری پہ ہاتھ میرے عبادت میں دل خوب لگتا ہے، ورنہ پراگندہ روزی پراگندہ دل اس حالت کو کچھ محمود نہیں سمجھتا، کمزوری ہے، عاقبلہ کی ہدایت کا منتظر ہوں۔ حضرت فرمایا پراگندہ روزی پراگندہ دل سعیدی سعدی جیسے شیخ کا مقولہ ہے، علاج صرف ترک حرص ہے، جیسے کہ دعا میں وقنی بما رزقتنی، وقنی بما رزقتنی۔ دوسرے علاج حدیث نبوی، انظر الى من هو اسفل منکم ولا تنظر الى من هو فوقكم وذلك اجدار بنعمت اللہ۔ اچھا، مطلب یہ کہ اصل میں بات یہ ہے کہ اپنے سے کم پہ نظر ڈالو اور اپنے سے اونچے کو نہ دیکھو، یہ ہے قناعت کا نسخہ، کہ اپنے سے کم پہ نظر ڈالو اور اپنے سے اوپر پہ نظر نہ ڈالو، بس اس سے پھر ماشاءاللہ انسان کو شکر کی کیفیت ہوتی ہے، اور اگر اپنے سے اونچے پہ نظر کوئی ڈالے تو اس سے انسان کو ناشکری کا خطرہ ہوتا ہے، اور ناشکری سے عذاب شدید ممکن ہے، اس وجہ سے انسان کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے، اور شکر کرنا چاہیے تو اس سے موجودہ نعمت بڑھ جائے گی۔ ہاں جی، موجودہ نعمت بڑھ جائے گی۔ یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ظاہر انسان ہے، مثلا کوئی بھی جب پہلی دفعہ جوائن کرتا ہے سروس، تو اگر آرمی میں ہے تو جنرل تو نہیں ہوتا نا، اپوائنٹ، کیا اپوائنٹ ہوتا ہے، لیفٹیننٹ ہوتا ہے، پھر بعد میں کیپٹن ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سول میں سروس جوائن کرتا ہے تو ظاہر ہے پہلے یعنی گریڈ 17 ہوتا ہے، پھر اس کے بعد 18، پھر 19، پھر 20، اس طرح ترقی کرتا رہتا ہے۔ تو 17 کے جو ولیجز ہوتی ہے وہ تو ان جتنے نہیں ہوتی جو 18 کی ہوتی ہے، جو 18 کی ہوتی ہے وہ 19 جتنے نہیں ہوتی جو 19 کی ہوتی ہے۔ اب دفتروں میں یہ معاملہ ہے کہ اوپر پہ نظر ہوتی ہے، اوپر پہ نظر ہوتی ہے، نتیجتاً ہر وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ۔ تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے ایک چیز نصیب فرمائی تھی اور وہ بہترین چیز تھی الحمدللہ۔ وہ یہ بات تھی کہ ایک دن میں کسی سے کہنے لگا، میں نے کہا اللہ کا احسان ہے، اگر اوپر سے کوئی سختی کی بات بھی آتی ہے نا تو الفاظ سختی کے نہیں ہوتے، الفاظ سختی کے نہیں ہوتے، ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں مطلب کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کہ آپ سے یہ کہہ دیں اس طرح، کیونکہ ایڈمنسٹریشن والے اکثر وہ کرتے تھے نا، تو ظاہر ہے مطلب وہ الفاظ سختی کے نہیں ہوتے تھے، یو آر ریکویسٹڈ یا یو ہیو ٹو گو یا یہ مطلب اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں، تو اس میں یہ سختی والی بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا شکر الحمدللہ، دیکھو اللہ پاک نے اتنی عزت دی ہے کہ کوئی سخت الفاظ اوپر سے نہیں آ رہے، بے شک ان کے دل میں کتنی سختی ہو ہمارے لیے، لیکن ظاہری الفاظ اس کے نرمی کے، اور باقی عزت اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عزت دی ہوتی ہے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہی اصل میں بنیاد ہے، اگر انسان ان چیزوں کا شکر ادا کرے تو اللہ پاک مزید عزت سے نواز دے۔ تو اب میں آپ بتاتا ہوں کہ مزید عزت کیسے ملتی ہے۔ ریٹائر ہو گیا، میں ریٹائر ہو گیا، اب آفس کے اندر جا رہا ہوں، اصول ہے، قانون ہے کہ اب آپ آفس کے نہیں ہیں، अब आपको पास बनानी है, मतलब वो जो विजिटिंग पास बनानी है, अपना जो शनाती कार्ड है आप उनको दिखा के प्रभु जो ना वापस बनाएं। ठीक है, मैं भी चला गया उसूल के मुताबिक, वो जो सिक्योरिटी रूम है मुझे कहते हैं सर आप चले जाएं। मैंने कहा भाई आप कार्ड बनाए मेरे, सर क्यों शर्मिंदा करते, प्लीज़ बस आप चले जाएं। मैंने अपने अमेरिका, ये इज्जत है, ये इज्जत कुर्सी की इज्जत नहीं है, वो कुर्सी तो मेरी चली गई ना, वो तो रिटायर हो गया मैं, अब तो मेरे पास कुर्सी नहीं है ना, कलम मेरा वो इसकी ताकत है, लेकिन ये इज्जत इसके दिल में जो है ये अल्लाह ने डाला हुआ है, उस पर मुझे बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। ये होता है अल्लाह ताला जो इज्जत देता है तो इस तरह देता है, और इस पर मजीद शुक्र जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला और भी देगा। यही बात है, तो कभी भी इस पर वो नहीं करना चाहिए कि इंसान जो है ना मतलब दूसरों को देख करके, अब देखिए मैं आपको बताऊं, मुझे तो ऊपर वालों के प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं, उनकी प्रिविलेजेस नज़र नहीं आते, वो प्रॉब्लम्स वाकई ऐसे सख्त होते हैं कि आदमी हैरान हो जाते हैं, भाई मैं अगर इस मौके पे होता तो पता नहीं मैं क्या करता। मुझे वो बात बहुत पसंद आई, जब हमारा कन्वोकेशन था तो यूसुफ साहब हमारे साथ ही हैं, तो वो हमारी तरह यानी मतलब किसी चीज़ में शामिल नहीं थे, आज़ाद लोग थे हम, तो जो रजिस्ट्रार थे, जो मतलब जो रेक्टर थे, जो फलाना फलाना थे, मतलब उनके अहदे थे ना, तो वो कभी इधर भागते कभी उधर भागते, क्योंकि ज़ाहिर सारी जिम्मेदारियाँ उनकी थी, तो उनको देख के वो क्या होता है बीमार के ऊपर जो दुआ पड़ी जाती है, हाँ हाँ मुबतला वो दुआ पढ़ रहे थे हज़रत मुईज़ साहब, कहते अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने मेरे इब्तला से बचे। और बात बिल्कुल सही है कि वाकईतन उनकी टेंशन देखकर आदमी कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है। इस मामले में बाहर के लोग हमसे ज्यादा अच्छे हैं, यूरोप के जो लोग हैं उनको मैंने देखा है, मिसाल के तौर पर उनके प्रोफेसर डायरेक्टर नहीं बनना चाहते, डायरेक्टर जनरल वगैरह नहीं बनना चाहते, वो ये ओहदा वो इधर गिरे हुए लोगों को देखते हैं, क्यों जो नहीं लेना चाहते तो आखिर किसी को मजबूर करके ही देंगे ना, या तो लड़ाई करते हैं ना आपस में। आज वो वहाँ मतलब वो कहते हैं मैं रिसर्च क्यों ना करूँ, मैं खाम खा इन चीज़ों में क्यों फंसूँ, भाई काम वो करे बस जो जिनको शौक हो, हम नहीं करते। तो ये बात मतलब उनको उनको ज़रा अकल से काम लेने का थोड़ा सा है, यहाँ पर अकल का मामला ज़रा कमज़ोर है, अकल से काम नहीं लिया जाता, लिहाजा खाम खा अबेल मुझे मार, भाई तनख्वाह तो बराबर ही मिलती है ना, आपका भी ग्रेड 20 है उसका भी ग्रेड 20 है, उसको जो एक्स्ट्रा अलाउंस कोई मिलेगा तो कितना अलाउंस मिलेगा, एक्स्ट्रा कितना मिलेगा, 15,000। अब 15,000 के लिए इतना टेंशन, खुदा के बंदे क्या कर रहे हो। बहुत परेशानी होती है, तो अगर आदमी समझे तो यही बात है कि जो मतलब मैं इसमें किसी में शुमार नहीं किया तो अच्छा है, अपने काम से काम रखो, जो अपने काम है उसको सही तरीके से कर लो, और माशाल्लाह अल्लाह के यहाँ भी सुरख रहो, लोगों के यहाँ भी सुरख रहो, कोई मसला नहीं होगा, वरना फिर ये होगा कि खाम खा की कासल ऐसी झूठ को सच कहना और ये कहना पता नहीं क्या क्या बातें होंगी, तो इन सब चीज़ों से अपने आप को आलूदा करोगे तो इससे फिर खाम खाई तबीयत पर बोझ बनेगा। मकतूब नंबर 11, मुस्तरशद सईद मौलाना मुर्शिदी रहमतुल्लाह अलैहि युज़ुकुम व बरकातुहु मौलाना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हज़रत शेख मुहिब्बी व हबीबी व मुखलिसी ज़ादकुमुल्लाहु तआला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, मुस्तरशद बफ़ज़्ली तआला अच्छा हूँ, हज़रत शेख अल्हम्दुलिल्लाह कि आप माल खैर रहे, मुस्तरशद गोया कि एक मरसम मदीद के बाद वो मुश्किल रिज़ हाज़िर खिदमत हो रहा हूँ, लेकिन वाक़ कुछ यूँ जमाल कफ़ी है नहीं व वजह कफ़ी कल भी व ज़िक्र कफ़ी फ़मी फ़ैन तयब। ये शेर जो है ना एक दफ़ा पढ़ रहे थे हज़रत मौलाना सईद खान से रहमतुल्लाह अलैह मदीना मुनव्वरा में, और ये किसी नजदी का शेर है, किसी नजदी का शेर है, मतलब यानी वो कहते देखो आले नजद में ऐसे मोहब्बत वाले लोग भी थे, ऐसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है, कहते देखो ना ऐसे ये जमाल कफ़ी है नहीं वो वजह कफ़ी कल भी, कि तुम्हारे तेरे जमाल हमारे आँखों में है اور تیرا چہرہ ہمارے دل میں ہے، وہ ذکر کا فی فمی، اور تیرا ذکر میرے زبان پر ہے، فأین تذهبوا، تو پھر کہاں چھپتے ہو؟ پھر کہاں چھپتے ہو؟ دن اور رات کی ساتھ ہوئے نہ معلوم کتنی بار آنکھ قبلہ کا تصور آتا ہے، ارم المیاں مخدوم کی ہدایتوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ حضرت شیخ سب محبت کے کرشمے قرآن پاک کی آیات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا کے معنی پر غور فرمائیں۔ مسترشد بحمد اللہ تعالیٰ، اپنے آپ کو آپ کی رہنمائی منزل کی طرف بڑھا رہا ہوں، اگر کسی منزل پہ آگے نہیں بڑھا تو پیچھے بھی نہیں ہٹا۔ حضرت فرمایا الحمد للہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اس نعمت میں ترقی ہو۔ مسترشد سینکڑوں افکار ہے کہ دل و دماغ کو کہے جا رہے ہیں، سیاسی معاشی فتنے تو جو زندگی بن گئے، عبادت میں جس سکون خاطر و اطمینان کی ضرورت ہے وہ نصیب نہیں، چخورت ماں امداد فرزندم والا مضمون ہے، بہرحال ان ادوار سے گزر نہیں ہے، ان دندوں میں پنسنا اور اللہ کو اپنی حقیقت کو نہ بھولنا مرد مسلم کا کام ہے۔ خدا تعالیٰ توفیق عمل صالح اور شدائد میں صبر استقامت عطا فرمائے، دعا کا بہرحال محتاج ہوں۔ حضرت شیخ، معاشی و سیاسی حالات کا حال اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں تو راضی برضا رہیے، اسی میں سکون ہے۔ حضرت کو بہت زیادہ لوگوں نے بعد میں جب کھینچا نا، اثر سیاسی سے جب سے کنارہ کش ہو گئے تو کافی لوگوں نے خطوط بھیجے کہ حضرت آپ کی بڑی ضرورت ہے، ایسے اور ایسے اور ایسے، تو حضرت فرمایا کہ گوشے میں قفس کے مجھے بس پتہ نہیں سکون بہت ہے یا کچھ اس طرح الفاظ تھے، گوشے میں قفس کے مجھے سکون بہت ہے، کہ مطلب جو پنجرے کے کسی گوشے میں رہنا جانا اس میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے۔ آمین، بدل دعا ہے۔ مسترشد، یہاں کی شروع شنگاموں کا جتنا علم اخباروں سے ہوا ہوگا، یہاں کی پیداوار کا عشر ہے، خطرہ کے امکانات کبھی ہے، نہ معلوم کب کیا صورتحال بن جائے۔ رشی اللہ منصر امتی رسول اللہ علیہ وسلم ورحمم، مسترشد مشرقین کی ضرورت اتنی بڑھ گئی ہے کہ قد بدت البغضاء من افواہم وما تخفی صدور اکبر لا ندری الشعور بمن فی الارض امراد بهم ربهم رشدا، والسلام کا فش بردار محمد علی۔ حضرت بدست بداری بدواری و نابت اللہ سے قوت حاصل کیجیے اور مشکلات پر صبر، وسطین بالصبر والصلاح والسلام۔ یہ 1 ستمبر 1947 کو ہے، گویا کہ 14 اگست کو پاکستان و ہندوستان بن گیا ہے، 14-15 اگست کو، اور اس کے بعد جو دکن کی حالت تھی آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کے بعد حملہ ہوا تھا اور ان کو جو ہے نا بزور اس کو قبضہ کر دیا گیا، تو حضرت اس وقت کے حوال بتا رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کچھ سے کچھ ہو جائے، اور وہ بات پھر بعد میں اسے ہو گئی، جیسے وہ باہر سے ڈر رہے تھے تو بات ہو گئی۔ تو اصل میں بات یہی ہے کہ اگر ایک انسان اللہ اکبر اللہ پاک کی طرف متوجہ رہے تو جو بھی حال ہو اس حال کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے دل پر بات ڈال لیتے کہ اس میں یہ کرنا ہے، باقی حال کو کوئی بدل نہیں سکتا، وہ تو اللہ بدلے گا تو بدلے گا، لیکن وہ اپنے آپ کو بدل لے گا اس کے مطابق، جو حال ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل لے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے اور اپنا بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد رب العالمین۔ سبحان اللہ، خدا تک پہنچنا بیعت پر موقوف نہیں، دو ٹوک باتیں، خدا تک پہنچنا بیعت پر موقوف نہیں، حال قطع ملفوف روانہ کر کے ایک عرصے تک جواب کا انتظار کرتا، افسوس کے جواب سے مشرف نہ ہوا، اب نہ معلوم عریض نیاز باریاب بھی ہوا نہ ہوا، جب جواب ضائع ہو گیا، تاکہ کیا یہ سوال مجھ سے کرنے کا ہے، کیا مجھ کو کسی خط کا آنا یا نہ آنا یاد رہ سکتا ہے؟ ہاں جی، حال اس عریضے میں ایک ضرور خلجان یارز کیا تھا کہ حافظ سید احمد صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوال دیکھنے سے جنہ ممدوح جنت الفردوس مقام کی طرف اس قدر قلب کا انجذاب ہوا، اور ابھی تک فی الجملہ باقی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمانے کے مطالعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نہیں، بہت غور سے بندے کی سمجھ میں آتے کہ اکثر حوال حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیے بارہا سنے، اور حضرت سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب عجیب وقت پہلی بار دیکھنے میں آئے، اس وجہ سے میں نے اس میں تاثیر عجیب پیدا کی، اس گستاخ کی معافی چاہتا ہوں کہ مرض عرض کر کے بندہ تجویز بھی پیش کر دی، عرض داشت سابق کے جواب موصول نہ ہونے سے تسکین خاطر کے لیے خیال بندہ نے وہ خود طبیعت سے اخذ کیا کہ باقی جو ملازمان عالی فرمائیں گے وہی وہ عین ثواب ہوگا، تاکہ جب یہ امر غیر اختیاری وغیر اختیاری پر ملامت نہیں تو اس کی تم کو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت اختیاری اختیاری غیر اختیاری پر بہت کچھ فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب یہ ہمارے غیر اختیاری ہے تو غیر اختیاری کے آپ وہ نہیں ہیں, مکلف نہیں ہیں, لہٰذا آپ کیوں اس کے تحقیق کے در پہ. حال بندے نے آج تک اس عمر کی درخواست خدام اعلیٰ میں پیش نہیں کی کہ فدوی کے خادموں میں لے کر مشرف فرمایا جائے. اس کی وجہ ایک تو یہ کہ ناکارہ میں اس کی صلاحیت ہی نہیں کہ مرید ہونے کی التجا کرے, دوسرے یہ بھی تمنا نہیں تھی خدام اعلیٰ کی توجہ ہوئی تو مرید فرما لیں گے. کومج میں کوئی بات نہیں مگر بادجات حاضر ہو کر مرید ہوں. اب بالفعل امداد میں ملازمان علی کا موضوع مضمون مبارک شائع ہوا ہے کہ خدا تک پہنچنے کے لیے عمدہ راستہ یہ کہ ایک کامل مرد کے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے تابع ہو جاؤ. اور میں کیا اس سے مراد بیعت ہے؟ اگر سمجھا گیا ہے تو غلط ہے, اور تابع ہونا آپ کا فعل اختیاری ہے. اور یقینی بات ہے کہ زید کا خدا تک پہنچنا امر کے فعل اختیاری پر موقوف نہیں ہو سکتا, اور ظاہر ہے کہ بیعت کا قبول دوسرے کا فعل ہے. خوب غور کیجیے, بھلے جو بیعت کا ارادہ کرتا ہے تو دوسرا قبول کرے گا تو بیعت ہوگا نا, تو دوسرا قبول نہیں کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو یہ تو آپ کے امر غیر اختیاری ہو گیا, مطلب آپ کے اس بس میں ہے ہی نہیں, تو دوسرے کے جو بس میں ہے اس پر آپ کے بارے میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے آپ اپنی اصلاح کے لیے جب کوشش کرتے ہیں تو وہ کوشش اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں, اس میں مطلب جانا کسی دوسرے کا وہ نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے آپ نے اصلاح کا اگر کوشش شروع کی اور اس کے لیے آپ نے کسی سے رابطہ کر لیا تو بس اصلاح ہونا شروع ہو گیا. بیعت وہ قبول کرے گا نہ کرے وہ اس کا کام ہے, وہ آپ کے اوپر مطلب اس کا مدار نہیں ہے. سوال بجواب نیاز نام این احکر خود نوشت نہ آئے کہ بیعت موقوف علی است کہ فیض را عرض است, یہ سوال از لیاقت بندہ بردن است. اما ذہن بندہ چونی آیت کہ بیعت فیض تام را موقوف علی است, تو فرمایا کہ نہیں خلاف واقع است. مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ بیعت جو ہے نا فیض تام کے لیے موقوف علی, فرمایا نہیں یہ خلاف واقع ہے. سوالا لازم آیت کہ ہمہ سلسلہ ہے بزرگان محمول برفعل عبس باشند, وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اس سے تو لازم آیا کہ سارے بزرگان جو ہے نا مطلب ہے کہ فعل عبس میں مبتلا تھے. فرمایا وقوف علیہ فیض تام نبودن مستلزم نیست عبسیت را, چرا کہ فائدہ درہمی توقف مستحضر. مہربانی نمودہ اے سوال جواب قطع کنن غلط را صحیح چگون کنن, و برحال این حکر توجہ پر مدہ داخل سلسلہ فرمائن, اگرچہ بدوں ای خدمت کو نم چی جراس و آہ کر راہیچ عرض دنیائی نس. اللہ تبار تعالیٰ خوب میدانت تصدیق میں کنم, لیکن ای خلوص متزم لزوم قبول بیعت نس, للہ از بیعت محروم نہ فرمائن, وجہ اسرار بر ذہن نمی آید اگر نس شمار ضرور است بشیخ دیگر رجوع فرمائن بھی فرمائن. مطلب یہ ہے کہ حضرت نے یہ کہتے ہیں نا کہ مطلب میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, مہربانی کر کے آپ مجھے رد نہ کیجیے اور مجھے ذرا بیعت میں ضرور کیجیے, میں بیعت سے محروم نہ کرے. تو حضرت نے فرمایا کہ مطلب یہ میں اخلاص کے ساتھ کہتا ہوں, فرمایا میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا, ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے, لیکن وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے بیعت کی جائے. بہت سارے مخلصین کو کسی اور وجہ سے بیعت نہیں کیا جاتا, تو یہ ضروری نہیں ہے. تو کہتے ہیں بس اللہ کے لیے مجھے بیعت سے محروم نہ کرے. فرمایا اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو پھر میں آپ کے لیے قابل نہیں ہوں, کیونکہ میں آپ کے مطابق کام نہیں کر رہا ہوں, تو آپ کسی اور شیخ سے رجوع کر لیں. اگر آپ اس پہ قام اگر اصرار کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, پھر آپ کسی اور شیخ سے مطلب جو ہے نا وہ رجوع کر لیں, ضروری تو نہیں کہ میں ہی آپ کا شیخ ہو جاؤں. اور اگر مجھ سے آپ نے کام کروائے تو پھر میرے اس کو دیکھنا پڑے گا نا. اصل میں دیکھو میں آپ کو بتاؤں, پیری مریدی سے بنیاد مطلب کیا ہے؟ پیری مریدی سے بنیادی مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہے نا یہ خود نہیں مانتا, یہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی حیل جو ہے نا وہ پیدا کرتے رہتا ہے, اس کو کسی اور کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے تاکہ وہ کہے تو یہ مانتا رہے, اس کے ساتھ اتنا تعلق ہو اور اس کی بات کو رد نہ کر سکے, تو پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ جو یہ کہے گا تو یہ کرے گا, تو کام چلتے چلتے چل پڑے گا. اب اس کے لیے اصول یہ ہے کہ بیعت ہو نہ ہو لیکن ماننا ضروری ہے, بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, بیعت ہو نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن ماننا تو ضروری ہے, کیونکہ بیعت کا مقصود کیا ہے؟ ماننا, اپنے نفس کو اپنے نفس کی جال سے نکلنا. اب اگر آپ بیعت ہو بھی جائے پھر بھی نفس کی جال سے نکلے, مانے خود اپنی بات, تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ کریں گے تو پھر اپنی ہی نا. تو اب اگر ایک صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ کے لیے بیعت ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کہتے نہیں میرے لیے بیعت ہونا ضروری ہے، تو اسی پر پہلے ہی اختلاف آ گیا۔ اب جب اختلاف آ گیا تو کیا اس کو بیعت کرنا چاہیے پھر؟ کیونکہ معاملہ تو یہ صرف ایک مطلب لفظی طور پر تو بیعت ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر تو بیعت نہیں ہوا، عملی طور پر تو اس نے بات نہیں مانی۔ یہ اصولی باتیں تھیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت نے چونکہ مجدد تھے اس دور کے، اس وجہ سے حضرت نے ان تمام چیزوں کو جس سے خطرہ تھا، بنیادی نقصان جس سے ہوئے تھے، اس پہ بڑا سٹینڈ لیا۔ حضرت نے دیکھو بیعت کے معاملے میں یہ بات بالکل واضح کر دی کہ بیعت ہونا لازم نہیں ہے، تربیت کرنا لازم ہے، تربیت ہونا لازم ہے، اس پر بڑا سٹینڈ لیا۔ دوسری بات یہ کہ خانقاہ کی طریقہ کار ایسا بنایا کہ اس میں لنگر ونگر جاری نہیں کیا، بلکہ جو آتے تھے خود اپنے پیسے وہ دیتے تھے، اور جتنے دیر کے لیے، جتنے عرصے کے لیے رہتے تھے اتنے عرصے کے لیے پیسے جمع کر لیتے، پھر ان کو کانا ملتا۔ کک حضرت نے رکھا ہوا تھا خانقاہ میں، لیکن باقی چیزیں جو نا مطلب وہ لوگ اپنے خرچ کرتے تھے، اپنے ذمے کچھ نہیں رکھتے تھے، نا اپنے مدرسے میں ایسے بھی رکھا تھا، مدرسے میں یونیورسٹیاں جیسے فیس لیتی ہیں نا، اس طریقے سے فیس لیتے تھے، باقاعدہ ضامن چاہتے تھے، باقاعدہ فائنانس جو ہے نا وہ اس کے لیے ضامن چاہتے تھے کہ کون آپ کا ذمہ دار ہوگا، ہاں جی یہ باقاعدہ وہ لکھوا لیتے تھے۔ تو یہ سارا کچھ تو اپنے ٹینشن مطلب یہ بالکل اپنے ذہن پہ نہیں لیتے تھے۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ بالکل ابتدائی وقت سے ہی اخلاص ہوتا، ابتدا سے، یعنی بیعت ہوتے ہوتے اتنی اصلاح ہو چکی ہوتی کہ دوسروں کے نزدیک خلافت کے حال ہو جاتے، یعنی اتنے زیادہ اصلاح، یعنی بیعت ہوتے ہوتے وقت ہو جاتی تھی۔ اب دیکھیں حضرت کے اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں مرید تو تھے، تو ایسی صورت میں اگر حضرت ذرا ڈھیل لگتے تو پھر کتنے ہوتے؟ تو اس وجہ سے مطلب یہ کہ حضرت کے مریدوں میں کمی نہیں ہوئی، لیکن حضرت کے اصول مستمت ہو گیا، مطلب وہ جو ہے نا وہ جاری ہو گئے، نتیجتاً لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ اب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جب اجازت دی حضرت شاہ عبد العزیز واجو رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ اگر کوئی بیعت ہونے کے لیے آیا تو ایک منٹ بھی دیر نہ کرنا، فوراً بیعت کرنا۔ تو فرمایا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت، حضرت عنبی رحمۃ اللہ تو بیعت کرنے میں بہت وہ کرتے تھے، یعنی تاکید کرتے تھے، پھر اس کے بعد بیعت کر لیتے، آپ مجھے فرماتے ایک منٹ بھی دیر نہ کرنا، یہ کیا بات ہے، یعنی ہمارا طریقہ تو حضرت عنبی مجھ سے بولا ہے۔ فرمایا وہ بیعت سلوک تھا، یہ بیعت ایمان ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو بیعت نہیں کیا تو کسی بیمار کے ہاتھ پہ چلا جائے گا، ہو سکتا ہے، تو پھر ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا آپ اس لیے اس کو بیعت کر لیں، کم از کم ایمان تو محفوظ ہو جائے گا۔ اب اس نیت سے حضرت بھی انکار نہیں فرماتے تھے، اور ہمیں بھی گویا کہ یہی مطلب ہوتا کہ کسی سے انکار نہ کرو بیعت۔ ہاں البتہ چیزیں تو یہی ہیں جیسے حضرت نے فرمائی ہے، بے شک ہم بیعت کر لیں لیکن اصول تو وہی ہے نا، تو بس پھر اس میں ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بیعت ہو جائے ان کو سمجھا دے کہ بھئی یہ بیعت ویسے نہیں ہے بلکہ اصلاح کے لیے، تو اپنی اصلاح پہ زور دو، یہ الفاظ جو بیعت کے ہیں وہ ضروری نہیں ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے اگر ہو جائے تو اس کی برکت ضرور ہے، لیکن یہ مستحب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں تربیت ہے۔ یہ بات مطلب جو ہے نا ہم لوگ کو جو ہے نا وہ یعنی بتاتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کا شکر اللہ کا کہ میں نے ایک موقع پہ پوری نیت کی تھی کہ بس میں اب بیعت نہیں کروں گا، مجبوراً کہ سب کو سنبھالا نہیں جا سکتا، صحیح بات کرتا ہوں، مطلب ظاہر ہے کون اتنا وہ کر سکتے، وہ تو نہیں ہو سکتے، محدود لمٹ ٹائم ہے، اور ہر ایک کام انسان نہیں کر سکتا، تو ارادہ کیا کہ اس کے بعد کسی کو بیعت نہیں کروں گا۔ تو وہی بات ہے نا، اوپر تو باتیں کی ہے نا، تو حضرت مولانا اشرف صاحب کی طرف سے پیغام آ گیا کہ بیعت کرنا نہ چھوڑیں، بیعت کرنا نہ چھوڑے، کیونکہ کم از کم ان کے ایمان تو محفوظ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ یہ باتیں ان سے پہلے کر دیا کرے بیعت کرتے ہی، کہ بھئی بیعت اس لیے ہوتا ہے اور اس میں یہ کرنا ہوتا ہے، یہ کرنا، یہ باتیں ان سے پہلے ہی کر لیا کریں تاکہ ان کو فائدہ ہو۔ باقی یہ ہے کہ بیعت کسی کو اگر کوئی بیعت ہونا چاہے تو آپ انکار نہ کریں۔ अब ज़ाहिर है हुक्म फिर सराओं को, मतलब इसमें तो कोई ज़ाहिर है हम लोग अपनी बर तो नहीं चला सकते, लेकिन ये वाली बात है, उसूल तो यही है जो हज़रत के, क्योंकि इस सदी के मुजद्दद हज़रत साहब हैं हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह, और तानवी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक यही है कि बैत मुस्तहब है, बैत करना बैत सुनत मुस्तहब है, और तरबियत फ़र्ज़ैन है। तो अगर तरबियत किसी ने करवा ली और बैत नहीं हुआ तो वो उस आदमी से अच्छा है जो बैत तो हो गया लेकिन तरबियत नहीं करवाई, क्योंकि उसने अपने मकसद को यानी नहीं पाया। तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि बैत पर जोर नहीं देते, लेकिन जो होना चाहते हैं उनको कर लेते हैं, लेकिन जो ना हो और अपने तरबियत का एहतमाम हो उनको, उनको सुभान अल्लाह उनका वलियत हम देते हैं, हम कहते हैं भाई असल काम तो ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए। वो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक तव्वाबुर रहीम सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अजान होने वाली है, जितना जिक्र हो सकते हैं कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 La ilaha illallah, 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 لا إله إلا الله 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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك اللهم رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا هو 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 إلا هو لا إله 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 إلا هو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارس تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ رستہ چل جائے ساتھ ہی آتے ہیں اندر تو پھر مشکل ہو جاتے ہیں حق 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 حق
حق حق حق حق.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. الله 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 الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمدك يا خير ممول واكرم مسؤول الا ما علمت من نجاة المقبول من قربات عند الله وصلاه الرسول فصل على مختلف الدبول والقبول وانشعب الفروع من الرسول ثم نسالك بما سنقول من السؤال منك القبول. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلم والحقني بالصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابك كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا وقرة أعين وجل للمتقين إماما. ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تك السيئات يوم مزن فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم. وأصلح لذريتي فإني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل خطايا بماء الثلج والبرد ونق قلبي من خطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بات بين المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وانت وزكي انت خير من زكاها زكاها وانت انت ولي ومولاها. انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسالك عزائم مغفرتك ومنجيات امرك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اسالك علما نافعا. اللهم اغفر لي ذنوبي خطيئتي عمدي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم بي مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك. اللهم اهدني وسددني. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصل لي ديني الذي وعصمت امري واصل لي دنيا التي فيها معاشي واصل لي اخرتي التي فيها معادي واجعل حياتي زياده في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والمأسى من عذاب النار وفتنه النار وفتنه القبر وعذاب القبر وشر فتنه الغير وشر فتنه الفقر ومن شر فتنه المسيح الدجال ومن فتنه المحي والممات ومن قسوه الغفله والليل والذله والمسكنه والكفر والفسوق والشقاق والسمعه والرياء من السمع والبكم والجنون والجذام وسيء الاسقاء وزلاء الدين ومن الهم والحزن والبخل وغلبة الرجال ومن أرد إلى أرض الأمر وفتنة الدنيا ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. وتقبل هذه دعواتي فيك محمد أشرف علي وابن واسم محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع وعبد الماجد ومولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا وصوفي محمد إقبال مدني وسيد الإنشاء وسيد السم وسيد الزم رحمة الله عليهم وجميل المتالكين وفي حق أبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وغير المخلوقات صلاة تسبق الآيات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ڈاکٹر صاحب وہ پھر معمول کیا آپ کا سوا ایک بجے نماز ہے؟ چلو ٹھیک ہے آپ لوگ کر لیں. Thank you.